بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله حين يريد أن يخلق الخلق يبعث ملكا ويدخل الرحم فيقول اے ربی ماذا ويقول غلاما أو جارية أو ما شاء الله أن يخلق في الرحم فيقول اے ربی شقی او سعید فیقول شقی او سعید فیقول اے ربی ما رزقه فیقول قضا و قضا فیقول اے ربی ما اجله فیقول قضا و قضا قال فیقول یا ربی ما خلقه قال فما شیء الا یخلق ما هو فی الرحم. یہ بڑی اہم روایت ہے، اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو بات بیان کی گئی ہے، یقین کے ساتھ یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ اسے راوی نے پورا بیان کر دیا ہے یا اس کا پورا سیاق سباق سامنے آ گیا ہے، لیکن جو کچھ بھی ہے وہ بہت اہم ہے. اس روایت کو مشکل الاثار سے لیا گیا ہے، تہاوی کی مشکل الاثار سے، اور رقم ہے 3278. ام المومنین سیدہ عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جب کسی کی تخلیق کا ارادہ کرتا ہے تو ایک فرشتہ بھیجتا ہے. آگے کی بات سے واضح ہے کہ یہ وہ تخلیق ہے کہ جو پے در پے ہوتی جا رہی ہے، یعنی ایک تخلیق تو وہ ہے کہ جو انواع کی تخلیق ہوئی ہے، اس کو قرآن نے الگ بیان کیا ہے کہ انسان کی تخلیق کن مراحل سے گزر کر ہوئی، یا اسی طرح باقی مخلوقات ہیں. لیکن اب یعنی اس دوسرے مرحلے میں ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو یہ اس کی تخلیق کو بیان کیا جا رہا ہے. اللہ جب کسی کی تخلیق کا ارادہ کرتا ہے تو ایک فرشتہ بھیجتا ہے. آگے بھی یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کا جو نظم قائم ہے، اس کا ایک حصہ وہ ہے جو ان قوانین پر مبنی ہیں جن کو ہم عالم طبعی کے قوانین سمجھتے اور کہتے ہیں. وہ قوانین ہیں جن کو سائنس نے دریافت کیا ہے، آگے بھی کرے گی، اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ حیرت انگیز قوانین ہیں. ان کے تحت بہت سے معاملات خودکار طریقے سے ہوتے چلے جاتے ہیں، وہ اللہ کے قوانین ہیں. لیکن یہ قوانین کیا ایک مرتبہ ایک راستے پر ڈال کر چھوڑ دیے گئے ہیں؟ قرآن سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے، اور یہ حدیث بھی یہ بتاتی ہے کہ ان پر فرشتے نگران ہیں. یعنی وہ قوانین اگرچہ قوانین ہی کے طریقے پہ کام کر رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان کو نگرانی کے بغیر چھوڑ دیا گیا ہے، ان پر فرشتے نگران ہیں. اسی طرح جیسے ہمارے اعمال پر نگران ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی ہدایات کی روشنی میں بہت سے تصرفات وہ بھی کرتے ہیں. اس کی ایک بہت اچھی تصویر ہمارے سامنے واقعہ خضر میں آتی ہے جو قرآن میں بیان ہوا ہے. تو فرمایا کہ جب تخلیق کا ارادہ کرتا ہے تو فرشتہ بھیجتا ہے. اس جملے نے یہ بات بھی بتا دی کہ اگرچہ ایک قانون ہے جو چل رہا ہے، لیکن اس قانون کو ہر لحظے اس کی ضرورت ہے کہ ارادہ الہی کی تائید اسے حاصل ہو. وہ کیسے ہوتا ہے ارادہ؟ ظاہر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کے معاملات کو گرفت میں نہیں لے سکتے، لیکن وہ ارادہ ہے کہ جو ان قوانین کو رواں رکھتا ہے، وہ اپنا کام کرتے رہتے ہیں، اور ان کی نگرانی کے لیے فرشتہ. فرمایا وہ فرشتہ رحم میں داخل ہوتا، یعنی جہاں بچے کی پیدائش شروع ہوتی ہے اس میں داخل ہوتا اور کہتا ہے کہ پروردگار یہ کیا ہے. یعنی اب وہ اللہ کے علم کے بارے میں سوالات کرتا ہے کہ آپ اب یہ بتائیے کہ مجھے ذمہ داری دی گئی ہے تو کس کی ذمہ داری دی گئی ہے، کیا پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا ہے؟ اللہ بتاتا ہے کہ لڑکا ہوگا یا لڑکی، یا پھر جو کچھ اللہ رحم میں تخلیق کرنا چاہتا ہے. یعنی اس فرشتے کو بھی براہ راست علم نہیں ہوتا، اور نہ وہ کوئی سائنسدان ہوتا ہے کہ وہ مطالعہ کر کے جاننے کی صحیح کرے. وہ اللہ سے پوچھتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو بتا دیتے ہیں. اس سے یہ آپ سے آپ واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم کی ابتدا یہاں سے نہیں ہو رہی، وہ تو موجود ہے، فرشتے کے علم میں یہ چیز کب آتی ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے. لڑکا ہوگا یا لڑکی یا پھر جو کچھ اللہ رحم میں تخلیق کرنا چاہتا ہے. پھر فرشتہ پوچھتا ہے پروردگار یہ بدبخت ہوگا یا خوشبخت, یعنی یہ نیکی کی رائے اختیار کرے گا سعادت کی رائے اختیار کرے گا اس لیے کہ تو نے ارادہ دیا ہے اختیار دیا ہے, تو ارادے اور اختیار کا ظہور ہونا ہے اور دونوں ہی صورتوں میں ہو سکتا ہے تو کیا ہوگا. اس پر بھی اللہ بتا دیتا ہے کہ وہ کیا ہوگا, یعنی اپنے علم کی روشنی میں فرشتے کو جو نگران مقرر کیا گیا ہے اسے بتا دیا جاتا ہے کہ تمہیں اگر اس جہاز کو اڑا کر لے جانا ہے تو موسم یہ ہو سکتا ہے, تو اس کے بارے میں بھی اسے بتا دیا جاتا ہے. اس پر بھی اللہ بتا دیتا ہے کہ وہ کیا ہوگا بدبخت یا خوشبخت. ظاہر ہے کہ اسی کے لحاظ سے پھر فرشتہ بھی اس کے اعمال لکھنے اور جو اللہ کے دوسرے قوانین ہیں ہدایت کے گمراہی کے ان کے بارے میں اپنی ذمہ داریوں کا فیصلہ کرتا ہے. معلوم ہو جاتا ہے کہ اب اس نے کس رستے پر چلنا ہے. پھر وہ پوچھتا ہے پروردگار اس کا رزق کیا ہوگا, یعنی دنیا میں جو سب سے بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو معاشی لحاظ سے کیا ملے گا. عربی زبان میں رزق کا لفظ بہت وسیع المعنی ہے, صلاحیتیں کیا ملیں گی, کیا کام کرے گا, کیا عنایتیں ہوں گی آپ کی اس کے اوپر. تو گویا ایک طرف تھا اس کے اخلاقی وجود کا نتیجہ کیا نکلے گا, دوسری جانب یہ کہ اس کا عقلی وجود ہے اس کا جمالیاتی وجود ہے, اسی طریقے سے وہ بہت سی صلاحیتیں لے کے آتا ہے تو ان کے بارے میں وہ پوچھتا ہے. اللہ وہ بھی بتا دیتا ہے کہ اتنا اور اتنا, یعنی ہر چیز کے بارے میں جو اللہ کا علم ہے وہ فرشتے تک پہنچ جاتا ہے. پھر پوچھتا ہے پروردگار اس کی موت کا وقت کیا ہے. اللہ اس کا بھی جواب دے دیتا ہے کہ فلاں اور فلاں. اس کے بعد فرشتہ پوچھتا ہے کہ پروردگار اس کی فطرت کیا ہوگی, یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو ایک فطرت دی ہے جس پر گویا مبنی ہے اس کے اندر بھی ایک نوعیت کا تنوع ہے, اس کے مبادی یکساں ہیں لیکن اس میں بھی تنوع ہے. تو یہ پوچھتا ہے کہ کیا ہوگی. اس کے جواب میں اللہ فرماتا ہے وہی جو اس کے ساتھ رحم میں بنا دی جائے گی, یعنی فطرت کا جہاں تک تعلق ہے وہ یہ لے کر دنیا میں جائے گا. فطرت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو بعد میں یہ اپنی صحیح سے حاصل کر لے گا. صحیح سے جدوجہد سے کیا ہونا ہے, یعنی اس کو دنیا کے اندر جو صلاحیتیں دی گئی ہیں اس کے نتائج دیکھنے ہیں, اس کو جو اخلاقی وجود دیا گیا ہے اس کو اس نے آزمائش سے گزارنا ہے اور اس کا نتیجہ نکلنا ہے. تو صحیح اور جہد کا میدان فطرت نہیں ہے, وہ تو جو بنا دی جائے گی اس کے ساتھ یہ ابتدا کرے گا. تو نیچے سے اوپر کی طرف دیکھیے تو یہ بتا دیا گیا کہ ایک انسان کی فطرت ہے, پھر اس کے لیے کیا مواقع اور کیا صلاحیتیں ہیں اور کتنی مہلت اس کو ملنی ہے, یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بتا دیتے ہیں پہلے مرحلے میں. اور اس ساری زندگی کا نتیجہ خوشبختی اور بدبختی میں سے کس میں نکلنا ہے وہ بھی بتا دیتے ہیں. یہ سب اس پر میں نے لکھا ہے کہ یہ علم الہی کا بیان ہے. اس کو لوگ غلطی سے تقدیر کے لفظ سے تعبیر کرتے اور پھر بڑی فلسفیانہ بحثیں چھیڑ دیتے ہیں. یہ علم الہی کا بیان ہے. اس میں جو چیزیں مذکور ہیں وہ سب اسی قانون کے مطابق ظاہر ہوتی ہیں جو دنیا میں انسان کے ابتلاء کے لیے مقرر کیا گیا ہے. یعنی اللہ کا جو قانون ہے وہ قانون کیا ہے کہ عقل دی گئی ہے, ارادہ دیا گیا ہے. اب گویا مجھے امتحان میں ڈال کر یہ کہا جاتا ہے کہ جو کچھ بھی تم نے حاصل کرنا ہے وہ تمہاری اپنی صحیح میں کتنا ملنا ہے اس کا میدان یہ ہے, اس کو حاصل کرو. چنانچہ خوشبختی اور بدبختی, رزق, موت اور فطرت میں سے جو چیز بھی اس قانون کی روح سے انسان کے اختیار میں دی گئی ہے اس کا ظہور اسی وقت ہوتا ہے جب انسان اپنا یہ اختیار استعمال کرتا ہے. یعنی یہ ایسے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں بتا دیں تو اب انسان اپنے ارادہ و اختیار کو استعمال کرے نہ کرے یہ ظاہر ہو جائیں گی. نہیں, ان کے ظہور کے لیے یہ طے کر دیا گیا ہے کہ جہاں جہاں ارادے اور اختیار کو سامنے آنا ہے وہ آئے گا, اس کے بعد یہ ظہور پذیر ہوں گی. یعنی اگر تم اٹھو گے, اٹھ کر تیاری کرو گے, جا کے کوئی مزدوری کرو گے یا کھیت میں ہل چلاؤ گے تو نتیجہ تو اللہ کو معلوم ہے کیا نکلے گا, لیکن وہ نکلے گا اسی وقت جب تم اپنے ارادے اور اختیار کو استعمال کرو گے. یہی اختیار اس کا اصلی امتیاز ہے, یعنی انسان کا. یہ اس کے پروردگار نے اسے دیا ہے, یعنی وہ پروردگار جس نے اپنا یہ علم بتایا ہے اسی نے بتایا ہے کہ میں نے یہ اختیار دیا ہے تمہیں، اور دنیا اور آخرت دونوں میں وہ اسی اختیار کی بنیاد پر مسئول ٹھہرایا جاتا ہے، جواب دہی اس کی بنیاد پر ہے۔ تو یہ چند حقائق تھے جو اس روایت کی روشنی میں واضح کرنا پیش نظر تھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔